اللهم صل على محمد. خدا ان شاء الله آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان شاء اللہ ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالی. ایک بار پھر آخرت میں ان کے مقامات کی بلندی کے لیے، تمام محرومین کے مقامات کی بلندی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، ہماری اور آپ کی مزید معنوی ترقی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں انتہائی توجہ چاہیے ہو کہ انسان خدا کی نعمتوں کو سمجھ سکے. زبان سے الحمدللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن واقعاً خدا و متعال کا شاکر ہونا اور اس بات کو درک کرنا کہ نعمتیں کس طرح خدا و متعال کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں، نعمتوں کو ہم ظاہر میں دیکھیں اور نعمتوں کے پیچھے اس خدا کی محبت کو تلاش کریں، اس خدا کی توجہ اور عنایات کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہم سے محبت کرتا ہے، کیسے ہمارے لیے زندگی کے اندر آسانیاں بھیجتا ہے، کہاں پہنچانا چاہتا ہے. خدا و متعال کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب کی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، نبی رحمت ارسال فرمائے، ان سب نعمتوں کے لیے اور اس نعمت کی تعجیل کے لیے جس کے ہم لوگ منتظر ہیں، ایک آخری امام جن کی آمد پر زمین عدل و انصاف حاصل کرے گی. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ لقمان کی آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہیں، اور ان آیات کو عرض کرتے ہوئے اس آیہ کریمہ کے اوپر پہنچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تسائر خدك للناس، لوگوں کے سامنے چہرہ پھیر کر بات مت کرو، چہرہ موڑ کر منہ بنا کے بات مت کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اوپر بہت زیادہ اکڑ کے مت چلو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، خدا نمتال خیالات میں رہنے والے، فخر کرنے والے انسان کو قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، انہی نصیحتوں کو بڑھاتے ہوئے جو حضرت لقمان اپنے فرزند کو کر رہے ہیں نصیحت فرمائی اور کہا کہ چلنے میں اقتصاد کا راستہ اختیار کرو، درمیانہ روی اختیار کرو. اس کے اوپر ابھی بات کریں گے. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لو، دھیما کر لو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ بری آواز، سب سے زیادہ چبھنے والی آواز گدھے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کی آواز ہوتی ہے. کیوں ایسا کیا؟ ابھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کریم ان عبارتوں کو جو بیان فرماتا ہے تو ان عبارتوں کے پیچھے ایک سمبولک میننگ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے ان عبارتوں کے پیچھے. تو مثال کے طور پر جب خدا متعال نے کہا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی زمین پہ اکڑ کے نہ چلے، گاڑی میں بیٹھ کے اکڑ لے پھر، نہیں، زمین پہ بھی نہیں اکڑے اور گاڑی میں بیٹھے تب بھی نہیں اکڑے، تو پھر یہ زمین کا مسئلہ کیوں کہا؟ سمبولک ایکسپریشن ہے. زمین پہ اکڑ کے مت چلو یعنی تمہارے اندر ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے انسان کو، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ان کو انسان سمجھنے والا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے خداوند تعالی نے حضرت لقمان کی زبان سے کہا. اچھا یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو حضرت لقمان کے جملے ہیں، اگر خدا نے انڈورس نہ کیا ہوتا تو ان کو وہ یہاں پہ مت کہتا، منع کر دیتا، یہ جملے نہ لاتا، خدا تعالی کا انڈورسمنٹ ہے اس کے ساتھ. تو جب خدا لے کر آ گیا حضرت لقمان کی طرف سے کہ حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی، اس کا مطلب ہے اللہ ان جملوں کو انڈورس کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ جملے قبول کرو. وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں درمیانہ روی اختیار کرو، بیچ کا ایک راستہ لو. اچھا اب چلنے میں بیچ کا راستہ انسان کیسے لے گا؟ مثال کے طور پر ایک دفعہ چل رہا ہوتا ہے، اگر میں بالکل سادہ مطلب لوں تو ایک دفعہ چل رہا ہوتا ہے بہت تیز چل رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ چل رہا ہوتا ہے بہت سلو چل رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ چلنے میں نارمل اسپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا، حضرت لقمان اپنے بچے کو اسپیڈ کے بارے میں نصیحت کر رہے ہوں گے کیا؟ کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضرت لقمان پہلے کہہ رہے تھے شرک نہ کرنا، مثلا والدین کے ساتھ ایسے کرنا، اور پھر تم اس کے بعد اچانک وہ آ گئے کس کے اوپر کہ چلنے کی اسپیڈ کیا ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ سمبولک ایکسپریشن ہے، چلنے کی اسپیڈ سے اتنا تعلق نہیں ہے. پھر کس سے تعلق ہے؟ اب جو انہوں نے کہا نا درمیانہ روی اختیار کرو اپنے چلنے میں، اب آپ چلنے کی جگہ لکھ دیں زندگی میں، معاملہ حل ہو گیا. اپنی پوری زندگی میں درمیانہ روی اختیار کرو، بیچ کا راستہ اختیار کرو. اور یہ ہاں اب میننگ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ صدقہ خیرات کریں، اچھا کتنا صدقہ خیرات کروں؟ اللہ فرماتے اقتصاد، بیچ کا راستہ اختیار کرو. کیا مطلب؟ نہ اتنا دے دو کہ خود خالی ہو کے بیٹھ جاؤ، اور نہ اتنا ہاتھ روک لو کہ اللہ کی دیوی اس امانت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. وقصد فی مشیک، اپنی زندگی میں درمیانی راستے پہ چلو. اچھا مثلا میں کپڑے پہننا چاہتا ہوں، کیسے کپڑے پہنوں؟ یا تو اتنے ایکسپینسو اور اتنے ڈیکوریٹڈ پہنوں کہ جیسے ہی میں چلوں اور لوگ پیچھے مڑ مڑ کے مجھے دیکھیں کہ بھائی یہ کون آ گیا، یا میں اتنے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لوں کہ لوگ چلوں اور لوگ کہیں بھائی یہ کون فقیر آ گیا. نہیں، اب یہاں پر قرآن کریم فرماتا ہے وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں بیچ کا راستہ اختیار کرو. یہ آئے کریمہ زندگی کی تقریباً ہر چیز پہ آ جائے گی. اب ایک آدمی مجھ سے کہے مولانا میں شادی بیاہ کے اندر خرچہ کرنا چاہتا ہوں، کتنا کروں؟ اب یہ بڑا سینسیٹیو ایشو بن جاتا ہے. وہ جناب علی ایک دوست نے مجھے کسی نے بتایا، میں پوری ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گا، مسئلہ خراب ہوتا ہے. پھر اس نے مجھے بتایا، کہنے کا پاکستان سے باہر ہماری کمیونٹی کا یہ ایک بندہ تھا، اس نے مثال کے طور پر کوئی شادی کی، پوری ہالی ووڈ کی مووی بن گئی. ہالی ووڈ کی مووی بن گئی، کیا مطلب؟ فلانی ہیلی کاپٹر سے آئے اور فلانی شپ سے آئے، اور پھر ایک جگہ پر ملیں گے اور وہاں پر فنکشن ہوگا. یہ وقصد فی مشیک ہے؟ یہ زندگی میں درمیان کا راستہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے، یہ باہر نکل گئے ہم. پھر خدا نے مطالعہ فرماتا ہے وقصد فی مشیک، اپنی زندگی میں بیچ کے راستے پر آؤ. ہاں نہ تم ایسا کرو کہ انسان کہے کہ نعوذ باللہ کوئی مشکل ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا سب کے لیے، نہیں، اور نہ اتنا اوپر لے جاؤ کہ ایک زندگی میں ایک شو آف ہونے شروع ہو جائے. بیچ کا راستہ اختیار کرو، اور یہ بیچ کا راستہ محفوظ ترین راستہ ہے، آسان ترین راستہ ہے اگر انسان اسے قبول کر لے. اچھا کیوں قبول نہیں کرتے؟ دیکھا دیکھی میں، وہ کیا کہے گا؟ اگر یہ کر دیا نا تو میری ناک کٹ جائے گی. یہ سب مسائل خدا برداشت نہیں کرتا. خدا کہتا ہے وقصد فی مشیک، اپنی زندگی میں بیچ کا راستہ اختیار کرو. اور اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے، مثلا بعض اوقات کوئی آ کے مجھ سے کہتا ہے مولانا یہ جو آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بیچ کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ تو میں اس سے معمولاً جب آخر میں آ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اپنے دل سے پوچھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہارا دل تمہیں بہترین ججمنٹ دے دے گا کہ بھائی وہ جو بیچ کا راستہ ہے وہ کون سا ہے. ایسا راستہ جو نہ لوگوں کے اوپر بھاری پڑے کہ تم نے اب جناب ایک نئی کہانی شروع کروا دی، نہ تمہارے لیے بھاری پڑے کہ تم یہ کہو کہ میں کچھ ہی نہیں کر پایا، بیچ کا ایک راستے میں آ جاؤ. زندگی بھر ایسا ہی ہے، زندگی بھر ایسا ہی. وقصد فی مشیک، اس کے بعد ایک اور، یہ جو وقصد فی مشیک ہے شاید اس کا تعلق سوسائٹی سے زیادہ ہے. اب ایک اور آ رہا ہے، اس کا تعلق ہمارے ریلیشن شپ سے، جو ہمارے اور دوسری فیملی کے ممبرز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں، اس سے تعلق زیادہ ہے. اور وہ آئے کریمہ ہے وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِكَ، اپنی آواز کو تھوڑا دھیما رکھو. اس پہ عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سید الشہداء کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وغزوز من صوتک, اپنی آواز کو تھوڑا سا کم رکھو. اب یہاں پہ جو ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو بعض اوقات ہم لوگوں کو ٹارگیٹ بنا کے بیٹھتے ہیں, مولانا کی ٹوپی ٹیڑھی تھی, مولانا کا یہ, تو وہ فوراً پکڑ کے کہے گا دیکھا مولانا ہم کہتے تھے نا آپ لوگ بہت چیختے ہو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر, یہ نکال دو. چونکہ قرآن نے کہا ہے آواز کو ہمیشہ آہستہ رکھو. سب سے پہلے یہ دیکھ لو اس کا مطلب کیا ہے, وغزوز من صوتک کا مطلب کیا ہے. اس کا میں اس طرح سے میننگ لیتا ہوں, سمبولک میننگ میں اس طرح سے لیتا ہوں. فرض کیجئے میں ایک محفل کے اندر آیا ہوں, لوگ کچھ کام کاج کر رہے ہیں, لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں. جس آدمی کے اندر یہ خواہش ہو کہ سب لوگوں کی اٹینشن میری بات پر ہو, یہ اس کو منع کرنے کے لیے. ایک آدمی فیملی میں زندگی گزار رہا ہے, ہر وقت خواہش یہ ہے کہ فیملی کی پوری اٹینشن میری طرف رہے, جو میں چاہوں وہ ہو جائے, یہ اس کے لیے. ایک آدمی کمیونٹی میں زندگی گزار رہا ہے, اس کی کیا خواہش ہے, کمیونٹی میں میرا سکہ چلے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ چلے, یہ اس کے لیے ہے. کیا کہہ رہا ہے خداوند متعال, خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وغزوز من صوتک, اپنی آواز کو تھوڑا سا دھیما رکھو, اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ لے آؤ. ہر جگہ کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش مت کرو. اپنی زندگی کو ایسے لے کر چلو تمہاری زندگی سے فائدہ ہو, لیکن نہ یہ کہ تم اپنی پرومیننس کو ڈیمانڈ کر رہے ہو. اور پھر خداوند متعال نے اس کو شبیہ دی ہے, ممبر پہ بیٹھ کر کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے لیکن آئے کریمہ ہے. خداوند متعال نے کیا کہا ہے, فرماتا ہے تم نے گدھے کو دیکھا ہے, یہ جب اپنی آواز نکالتا ہے تو کیا کرتا ہے, کوئی سنے نہ سنے, ضرورت ہے یا نہیں, اپنا جو سر شروع کرتا ہے تو آخر تک لے جاتا ہے. بولے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے, اچھا کوئی ضرورت ہے نہیں, شاید ضرورت بھی نہیں ہے. گھوڑا بھی بولتا ہے, لیکن گھوڑا جب اس کو ضرورت پڑتی ہے بولتا ہے, تھوڑا سا بولتا ہے معاملے کو ختم کر دیتا ہے. سارے جانور ایسے ہی ہیں, لیکن یہ کیا کرتا ہے, یہ جب چلاتا ہے تو آخر تک لے کے جاتا ہے. خدا فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے, خدا متعال فرما رہا ہے, قرآن کی تشبیہ, خدا متعال فرما رہا ہے کچھ انسان اس گدھے کی طرح ہو گئے. کیا مطلب گدھے کی طرح ہو گئے, جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بھی بولیں گے, اور جب کودیں گے تو کہیں گے اب تو جب تک میری باری نہیں چلے گی میں خاموش نہیں ہونے والا. ایسی ضرورتیں نہیں ہیں ہمیں. انسانوں کی زندگی گزارنے کا ایک فارمولا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس سے میں تھوڑا سا فیملی کے ایشو کے لیے بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا. اب جب کہ میں اتنی بمباری کر ہی چکا ہوں, تو میں فیملی کے ایشو پر بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں, یعنی ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پہلے میں روایت عرض کر دوں, بڑی نفیس ایک روایت ہے, اور اس کا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ تھا, اس کو میں حذف کرتا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے, اور میں ٹائم پہ نظر بھی رکھنا چاہتا ہوں, تو بعض اوقات یاد دماغ سے نکلتا تھا جب بیٹھا تھا تو کیا ٹائم تھا, تو اب بھائی گھڑی دیکھنے کا بھی بعض اوقات فائدہ نہیں رہتا. تو بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ ہم زندگی اچھی گزاریں, ہماری زندگی میں سکون ہو, کیا اس کا فارمولے خدا نے دیے, ہماری زندگی خوش گزرے, اچھی زندگی گزرے. ہم سب کو معلوم ہے اچھی زندگی صرف پیسے سے نہیں آتی, بہت سو کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن زندگی کا مزہ نہیں ہوتا, آرٹیفیشل لائف ہوتی ہے, خود بھی اپنے ہی بنے ہوئے دھاگے میں گھومتے رہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کوکون, وہ اپنے ہی دھاگے کے اندر گھومتا رہتا ہے کیڑا, اور اس کے بعد خود ہی مر جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو اچھی زندگی کیسے ملے, تو ہمارے دین نے اچھی زندگی کی بھی چیزیں دی ہیں, اور اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا فیملی لائف کے اندر. روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے ان کے نام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے, تاکہ انشاءاللہ یہ مطلب ہم ان کی ذات سے سیکھ سکیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی. اب فارمولا ظاہر امپورٹنٹ ہو گیا، اللہ کے نبی ہیں، انسان کامل، افضل الانبیاء، زمین و زمان اور مکان کا علم رکھنے والے، اور وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں بہترین زندگی اگر تمہیں چاہیے تو فارمولا یہ ہے، العیش کل العیش. دو چیزیں، سلسہو التدبیر، ون تھرڈ پلاننگ کرو، اپنی لائف کے لیے پلاننگ کرو. بس رسول گرامی فرما رہے ہیں تمہیں بہترین زندگی چاہیے، اس بہترین زندگی کو حاصل کرنے کے دو فارمولے ہیں، اس دو فارمولے میں ایک فارمولہ ون تھرڈ افیکٹو ہے، ون تھرڈ افیکٹو ہے، ٹو تھرڈ ابھی دوسری چیز ہے. جو ون تھرڈ افیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ پلاننگ کرو. اچھا اب میں سیکھتا ہوں کیا پلاننگ کروں. ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ میرا بچہ مثال کے طور پر او لیولز کرے گا، پھر اے لیولز کرے گا، پھر یونیورسٹی جائے گا، پھر فلاں جگہ پہ جائے گا، پھر شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر ان بچوں کو پڑھائے گا، اور اس کے بعد بوڑھا ہو جائے گا، پھر ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے جمع کرے گا، اور آخر میں مر جائے گا. یہ ہماری بسم اللہ، وہ ہماری انا للہ. یہ پلاننگ کروں؟ نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پلاننگ کرو اپنی زندگی میں. پلاننگ کیا کروں؟ سب سے پہلے یہ دیکھو خدا تم سے کیا چاہتا ہے. پلان کرو یہ کیسے ملے گا. آنیسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں نا، چونکہ میں ظاہر دین کا طالب علم ہوں، 34 ایئرز ہو گئے میں طالب علم بنے ہوئے، ہم لوگ اگر کسی پر پلاننگ نہیں کرتے تو وہ خدا کی ڈیمانڈ ہے. سب پہ پلان کرتے ہیں، جس پہ پلان نہیں کرتے وہ خدا کا حکم ہے. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اس پہ ہماری پلاننگ نہیں ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے. کتنے لوگوں نے اس سال کے لیے پلاننگ کی ہے کہ ان کی نماز اچھی کیسے ہوگی؟ کیا خدا کی طرف سے اقیم الصلاۃ ڈیمانڈ نہیں ہے؟ ہے. آیات کریمہ واضح فرماتی ہیں، کہتی ہیں ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے. اس کے کیا مطلب ہے وہ میں کہیں اور بعد میں کہوں گا، ابھی کوئی اور اس سے مطلب کچھ اور نہ نکال لے. ابھی ہمارے بارے میں باتیں بہت، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ لیتے ہیں، میں کیا بولوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، میں کبھی اب موقع ملا تو عرض کر دوں گا. خدا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اچھا ہمیں معلوم ہے نماز کی ہزار آپ لیولز بنا سکتے ہو، بری نماز سے لے کے اچھی نماز تک. کتنے پرسنٹ نے زندگی میں نماز کو اچھا کرنے کا پلان کیا؟ کس نے کیا؟ خدا کی ڈیمانڈ ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد ون اینڈ اونلی اوپینین اور ورڈک اور کلیم اور ڈیمانڈ خدا کی طرف سے، جہاں اس نے 11 قسمیں کھائی ہیں. ایک پوائنٹ ہے صرف پورے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں کہیں 11 قسمیں نہیں ہیں، صرف ایک جگہ پر ہے یہ چیز ڈیمانڈ کی ہے. کیا؟ یا بولو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، قد افلح من زکاہا. 11 قسموں کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ ہے. بس اگر میں بس اتنی زور سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ایکسکلوسیونیس کا میننگ ہے یہاں پر عربک کے اندر. قد افلح، بس وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا، بس وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا. نو یہ ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، سالڈ ہے. 11 قسمیں کہیں اور ہیں ہی نہیں قرآن کریم میں، 11 نہیں، 10 بھی نہیں ہے، 9 بھی نہیں ہے، 8 بھی نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں پر یہ 11 قسمیں آئی ہیں. اس نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. میری زندگی میں امپورٹنٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اس سے بڑھ کر امپورٹنٹ کیا ہوگا؟ کیا پلان ہے میرا؟ کتنے پرسنٹ لوگوں نے تزکیہ نفس کے اوپر پلاننگ کی ہے؟ نہیں ہے پلاننگ. کس پہ پلاننگ ہے؟ میرے بچے کی بزنس کے اندر انٹری کیسے ہوگی، اس پہ خوب پلاننگ ہے. میرے بچے کا ایجوکیشنل کیریئر کیا ہوگا، اس پہ خوب پلاننگ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس پہ پلاننگ نہیں کریں، اس پہ کریں، ضرور کریں. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں ہر چیز کو پلاننگ میں لے کر آؤ، لیکن جو خدا نے ڈیمانڈ کیا اس کو تو پہلے پلاننگ میں لاؤ. تو ون تھرڈ پلاننگ ہے، آپ پلان کریں اپنا. مثلاً اسی میں ایڈ کرتا ہوں، مجھے فیملی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. پلاننگ کروں یا نہیں کروں؟ بالکل کروں. جب میں کمزور پڑ جاؤں گا تو میری فیملی کے ساتھ میرا بیہیویئر اچھا ہو یا برا ہو، دکھتی رکھ پہ آ جاؤں نا، بوڑھا ہونا ہے نہیں ہونا ہے، مرد ہو یا عورت ہونا تو ہے. جب میں بوڑھا ہوں گا اور میں کمزور ہوں گا تو میں چاہتا ہوں اولاد مجھے کیسے ٹریٹ کرے، لوگ مجھے کیسے دیکھیں. ابھی میں چند دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا، بہت مظلومیت کا کلپ. اس کلپ میں وہ جگہیں دکھائی تھیں جہاں پر میڈز، آپ لوگ داسی کہتے ہیں، داسیاں ان لوگوں کو مار رہی تھیں جن کی کیئر کے اوپر وہ ڈپیوٹ تھیں. دکھایا اس کلپ کے اندر کہ مثلا ایک سے زیادہ کیسز دکھائیں، ایک کوئی بوڑھی عورت ہے یا کوئی بوڑھا مرد ہے، اس کے اوپر ایک داسی، اس کو ڈپلوائے کیا گیا کہ وہ اس کی کیئر کرے، سیکرٹ کیمراز لگائے ہوئے، دکھائیں کہ کس بری طرح سے مار رہی ہے. اچھا، یہ جو پٹ رہا ہے یہ اپنی جوانی میں کیا تھا؟ یہ میری اور آپ کی طرح طاقتور آدمی تھا مثلا، اب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ دوپہر کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، کل یا پرسوں. ہاں، یہ زندگی تبدیل ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کوئی اس اکڑ میں ہے نا کہ نہیں میرے پاس پیسہ ہے، مرتے تک میں پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، اس پیسے سے میں اپنے لیے میڈ سے لے آؤں گا، سرونٹ سے لے آؤں گا، چاہے کوئی میرے لیے پرواہ کرے یا نہیں کرے، میں اس کو سنبھال لوں گا، تم کو دھوکہ دیا ہے شیطان نے. یہ سوائے خدا کی نصرت کے یہ نہیں سنبھلے گا، یہ پیسے اور میڈ اور سرونٹ سے نہیں سنبھلتا ہے، ایسی کسی چیز سے نہیں سنبھلتا ہے. یہاں پہ خدا کا ایک حکم چاہیے ہوتا ہے، پلاننگ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. نہیں کیے نا تو میں ایک مشورے کے طور پہ کہوں گا اب کر لو، کر لو، اس کو پلاننگ میں لے آؤ، کیوں؟ یہ بہت کریٹیکل چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا العیش کل العیش، زندگی چاہیے تمہیں بہترین زندگی، ون تھرڈ کیا ہے؟ پلاننگ کرو. ٹو تھرڈ کیا ہے؟ یہ ون تھرڈ تو پلاننگ ہو گیا، ٹو تھرڈ 66.66% میتھمیٹیکلی اسپیکنگ. فرمایا دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرو. فیملی میں رہ رہے ہو نا، فیملی میں رہ رہے ہو، دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرو. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بھائی، میں اپنی فیملی میں رہ رہا ہوں، میرے بچے نے کچھ غلط کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا. اب میں کیا کروں؟ میں دل میں لے کر بیٹھ جاؤں اس نے اس دن ایسا کیا تھا تو اس سے کیا ہوگا؟ نبی فرمانے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. کیا کروں؟ اگنور کروں. کچھ چیزیں اللہ کا حکم ہے کہ اگنور مت کرو، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو میری پسند ناپسند کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی فرمانے اگنور کرو، اگنور کرو. کیوں؟ تاکہ تمہاری اٹیچمنٹس، تمہاری افیکشنز، تمہاری محبتیں ختم نہ ہوں، ورنہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر میں ہر چیز کے اوپر سینسیٹیو ہو جاؤں نا، اس نے اس دن یہ کہا تھا، اس نے اس دن یہ کیا تھا، ساری زندگی برباد ہو جائے گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی. آسان کام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے، فرمایا اگنور کر دو. لیکن یہ وہ صبر ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہے. صبر کا پھل میٹھا ہے، یہ وہ صبر ہے جس کا پھل میٹھا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا میں اس کو دو چار پوائنٹس میں اور امپلیمنٹ کروں تو میں ایک بات پوچھوں گا، اے اللہ جان دے دے کہ میں بتا سکوں، اور آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے تو ہمارا ثواب بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی برکتیں بڑھیں گی. مجھے لگتا ہے زندگی کے یہ مسائل حل ہونے چاہیے جو ابھی میں عرض کرنے والا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر آپ کو یاد ہو، پہلے دوسرے دن میں نے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی محبتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، تو آپ نے وہی جواب دیا تھا جو دنیا میں سب جواب دیتے ہیں کہ محبتیں کم ہو رہی ہیں، محبتیں کم ہو رہی ہیں. چلیے میں آپ سے ایک اور سوال کا ایکسٹینشن پوچھتا ہوں، ہماری سوسائٹی میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ میں جہاں جا رہا ہوں اسٹیٹسٹکس برے ہیں سوائے ایک جگہ کے، ایک ملک میں میں گیا، وہاں طلاق کا اسٹیٹسٹکس بہت اچھے تھے. تو تو میں نے بندے وہاں کا بڑا چیمپئن آدمی تھا اس سے میں نے پوچھا بھائی یہاں پہ طلاق کی صورتحال کیا ہے؟ کہنے لگا مولا یہاں طلاقیں نہیں ہیں. میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ لوگ شادیاں ہی نہیں کر رہے. کہنے لگا شادی کریں گے تو طلاق ہوگی, یہ شادی ہی نہیں کر رہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے. ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے بھائی, دنیا میں اکیلے اکیلے زندگی گزار گزار کے مر جاتے ہیں, شادی ہی نہیں کرتے. یا وہ شادی کر رہا ہے, بہت اچھا ٹینس کا ایک پلیئر تھا جان میکنرو نام کر کے, اس نے بندہ خدا نے شادی کی تو اس کی شادی کے نیچے لکھا ہوا تھا, فوٹو کے نیچے مجھے بچپنے کا یاد آتا ہے جوانی کا کیا, اس میں لکھا تھا وہ اپنی شادی کے اپنی منگیتر اور دو بچوں کے ساتھ. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, دو بچے ہو چکے, یہ دنیا یہاں جا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ بھائی یہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں کہ ہمارے خاندان تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں, ہمارے بچے مصیبت میں جا رہے ہیں. اچھا چلو یہ تو طلاق کا معاملہ تھا, میں نے پوچھا اب کوئی برا یا اچھا. اب ایک اور بات پوچھتا ہوں, میاں بیوی میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں یعنی کم ہو رہے ہیں؟ تو اس پہ تو کوئی پیچھے سے کہہ سکتا ہے کہ مولانا اس پنڈورا کو مت کھولو, یہ کہانی بہت خراب ہو جائے گی. مجھے اپنے مولانا کا ایک جملہ بہت اچھا یاد آتا ہے, میں اس کو بہت ریپیٹ کرتا ہوں, بڑا مزیدار جملہ انہوں نے فرمایا یا ان کے ساتھ ہو گیا. ہمارے مولانا, اب نام نہیں لینا چاہ رہا, باہر وہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ لوگوں خاندان کے تعلقات پہ بات کر رہے تھے مرد اور عورت کے صبر کے اوپر, تو انہوں نے روایت سنائی, روایت ہے بالکل صحیح سنائی انہوں نے, تو انہوں نے روایت سنائی کہ اگر کوئی خاتون کوئی عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو خدا اس کو مجاہد کا ثواب دے گا, شہید کا ثواب دے گا. تو مثلا مرد تو ظاہر ہے میدان جنگ میں جائے گا شہید ہوگا, عورت شہید کیسے ہوتی ہے؟ تو فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے تو وہ عورت جو ہے وہ شہید کا درجہ حاصل کرے گی. تو وہاں مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر خواتین تو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں, تو ایک مرد نے پوچھا کہ مولانا اگر کوئی مرد عورت کی بد اخلاقی پہ صبر کرے تو اسے خدا کوئی ثواب دے گا یا نہیں دے گا؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں, انشاءاللہ خدا اس کو بھی شہید کا ثواب دے گا. تو کہنے لگا مولانا یہ ہال شہدا سے بھرا ہوا ہے. مولانا یہ ہال شہدا سے بھرا ہوا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ایشو, یہ جو کہانی ہوئی تھی, یہ ہوئی تھی یورپ میں, یورپ میں ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن مجھے ایک بات پتا ہے, ہمارے اس جیسے ملک میں ایک اور ہال ہے جو شہدا سے بھرا ہوگا, یہ والا نہیں ہوگا. ہماری کلچر کے اندر یہ کنٹینیوسلی عورت ہے جو پستی ہے, یہ ہماری کلچر میں ہے, اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. تو پھر آپ سمجھ لیجئے پھر میں آنکھیں بند کر لوں سوسائٹی سے, نہیں یہ الٹا ہے. یہاں پہ یہاں مرد نہیں پستے, یہاں زیادہ تر خواتین پستی ہیں. اچھا ایک اور مشکل ہے, کس کے ہاتھوں پستی ہیں؟ ہم انسانوں کے اندر ایک مشکل ہے, ہم انسان جس کو کمزور دیکھتے ہیں اس کو پیس دیتے ہیں, ہم جس کو کمزور دیکھتے ہیں نا اسے پیس دیتے ہیں. تو اگر نوکر کو کمزور دیکھتے ہیں تو اسے پیس دیتے ہیں, اسے کرش کر دیتے ہیں, اور اگر کہیں بیوی مل گئی جو کسی بھی وجہ سے ویکنس رکھتی ہے تو اسے کرش کر دیں گے. پھر جب کرش ہوتی ہے تو پھر ایک نہیں پیستا ہے, سب مل کے پیستے ہیں. پھر یہ ڈرامہ بہت ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, چاہے یہ ہال ہو جو شہدا سے بھرا ہوا ہو یا وہ ہال ہو جو شہدا سے بھرا ہو, ایک بات غلط ہے. وہ کیا؟ بندوں کا بندوں پہ ظلم کرنا خدا کو پسند نہیں ہے, چاہے مرد عورت پہ کرے چاہے عورت مرد پہ کرے, حق کی ادائیگی ضروری ہے. اچھا اب اس حق کی ادائیگی میں میں کیسے ججمنٹ دوں؟ کیوں؟ چونکہ ہر آدمی کہے گا میرا حق ہے, کون کہے گا میرا حق نہیں ہے. تو میں مشورے کے طور پر دو تین پوائنٹس ریز کروں گا مشورے کے طور پر. ایک پوائنٹ, کسی بھی صورت میں پرسنالٹی کو کرش مت کرو. ممکن ہے کوئی غلطی کر لے, غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرو, پرسنالٹی کو کرش مت کرو. پرسنالٹی کیسے کرش ہوتی ہے. اب میں وہ جملے تو یہاں دہرا نہیں سکتا ہوں, بہت مشکل ہے, لیکن مثال کے طور پر اگر میں اپنے جملوں کے اندر کسی کی پرسنالٹی پہ ٹانٹنگ کرنے پر آ جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کریکشن نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف اس کی پرسنالٹی کو کرش کر رہا ہوں. تو مثال کے طور پر اگر میں کریکشن کروں تو مثلا میں یہ کہوں گا کہ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا, اس کام کو صحیح کر لو. اور مجھے اگر کسی کی پرسنالٹی کرش کرنی ہو تو مجھے میں اس کو یہ کہوں گا کہ تمہیں کوئی کام آتا ہے؟ اب یہ جو میں نے دوسرا جملہ بولا نا, یہ پرسنالٹی کو لڑنا ہے, یہ پرسنالٹی ختم کرنا ہے. یا مثال کے طور پر میں کہوں گا جب سے تم آئے ہو یا تو آئی ہے سوائے بدبختی کے کچھ نہیں ملا ہے. اچھا یہ کریکشن ہے؟ نہیں, یہ کریکشن نہیں ہے, یہ پرسنالٹی کا اسیسینیشن ہے. انسان کا جسم ایک خوبی رکھتا ہے, ایک دفعہ قتل ہوتا ہے. روح کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ 1000 دفعہ بھی قتل ہو سکتی ہے, اور بعض لوگوں کی روح 1000 دفعہ بیچاروں کی قتل ہوتی ہے. آپ قاتل مت بنو. خدا جسم کے ایک قتل کو برداشت نہیں کرتا, کیا روح کے قتل کو برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرے گا. خدا جسم کے مارنے کو ایک دفعہ کوئی مارے, فرماتا ہے من قتل النفس کانما قتل الناس جمیعا, ایک کسی نے مارا نفس, خدا کہتا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دی. اور اگر میں کسی کی روح کو مارتا چلا جاؤں خدا قبول نہیں کرے گا. تو میں مشورے کے طور پہ عرض کروں گا, گفتگو میں کرٹیسزم ہونا چاہیے, کریکشن ہونا چاہیے, ٹانٹنگ نہیں ہونا چاہیے. ہیومیلیٹ کرنا, ڈسگریس کرنا, رسپیکٹ میں کمی کرنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہمارے خاندان برباد ہو رہے ہیں, اس سے ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں, اس سے ہم لوگوں کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں. خدا ایسا سوسائٹی نہیں بنانا چاہتا ہے, خدا محبت کے اوپر سوسائٹی بنانا چاہتا ہے, خدا نفرتوں کے اوپر سوسائٹی نہیں بنانا چاہتا. ہمارے گھروں میں نعوذ باللہ تعالیٰ اگر نفرتوں کے انبار لگیں گے تو کون سا بچہ امام کی نصرت والا پیدا ہوگا؟ وہاں نہیں پیدا ہو سکتا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن چونکہ مجھے موضوع کو کودنے کی عادت پڑ گئی ہے تو میں اس میں بھی کود گیا. اور آخری جملہ بس ایک اور کہہ دوں, چونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق زیادہ پامال ہوتے ہیں مردوں کے حقوق کے مقابلے میں, اس لیے ایک آخری جملہ کہہ دوں. اگر کوئی اپنی بیوی کو عزت نہ دے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کے بچے عزت دار نہیں بنیں گے. ماں کو ملنے والی عزت اولاد کو بھی ملتی ہے, اگر ماں کو عزت نہ ملے تو بچوں کو عزت نہیں مل پاتی, بچے بے عزت ہو جاتے ہیں. اس کو اچھی طرح رول کے طور پر دیکھ لیجئے. اگر مجھے اپنے بچوں کو عزت دار بنانا ہے, مجھے واقعا اپنے بچوں کو امام کا ناصر بنانا ہے, عوان و انصار میں شامل کرنا ہے, مجھے اپنی فیملی میں عورتوں کو عزت دینی پڑے گی. اور اگر ہم عزت نہیں دیں گے پھر بچوں کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکے گا, بچوں میں 10 نفسانی برائیاں آ جائیں گی. اور یہ تو میں نے خواتین کی طرف سے اینڈ میں کہا, خواتین کی طرف سے بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی اپنے فیملی کے مرد کو عزت نہ دے اور وہ چاہے کہ بچے اس کے ہو جائیں, ایک تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, گروپنگ کر لیتے ہیں بعض اوقات پیرنٹس, باپ نے بچوں کو اپنے گروپ میں کر لیا ہے, بچوں نے مثلا ماں نے بچوں کو اپنے گروپ میں کر لیا ہے, کوئی بھی بچہ ایسا نہ باپ کا وفادار ہوگا نہ ماں کا وفادار ہوگا, نہیں ہوگا ایسا. یہ پولیٹکس کا گیم نہیں ہے, ایک فیملی محبت کا گیم ہے, پولیٹکس کا گیم نہیں ہے. تو اس کی پیوریفیکیشن بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اچھی کمیونٹیز نہیں بنا سکیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کی نصرت کریں تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے ذریعے سے ہمارے امام کی نصرت کے لیے عوان و انصار تیار کر سکے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقت اختتام پذیر ہوا, بس ایک ہی آیہ کریمہ پڑھ سکے. کل سے میں انشاءاللہ, چونکہ اب یہ نصیحتوں کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہے اور ایک ایک نصیحت کے اوپر زیادہ وقت دینا پڑ رہا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا, تو کل سے میں تھوڑی سی یہاں سے اسپیڈ لینے کی کوشش کروں گا. ویسے آیہ کریمہ نے تو کہا تھا بغصد فی مشیق, اپنی اسپیڈ کو سلو کرنا, لیکن یہاں سے مجھے اسپیڈ پڑھنے کی بڑھانی پڑے گی, ورنہ ہم ظاہر ہے کہ آخری دن تک اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. تو میں نے اس کو سلو اس لیے رکھا تھا کیونکہ اس میں نصیحتیں بہت تھیں اور اس کے اوپر ایک ڈیو اٹینشن کی ضرورت تھی, اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اور آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم, مجھے ایسا ہونا چاہیے, ہوں یا نہیں ہوں اللہ جانتا, یہ تو میرے بیوی بچے بتائیں گے بیچارے, لیکن مجھے ہونا ایسا چاہیے کہ میرے بیوی بچے مجھ سے ڈر کے کچھ نہ کریں, محبت میں کریں, اور وائس ورسا دوسری طرف سے بھی بیس محبت ہونی چاہیے, اس کو کسی طرح اسٹیبلش کریں. اور خدا متعال نے یہ جو محبتوں کا نظام رکھا ہے یہ اتنا عجیب رکھا ہے, اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ خدا متعال فرماتا ہے تمہیں دشمن کو بھی دوست بنانا ہے نا, دشمن کو دوست. خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, کل میں عرض کروں گا وقت نہیں ہے ابھی, وہ بھی محبت کی بنیاد پر. اب آپ تصور کیجئے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کتنا اس بات کے اوپر مصر تھے کہ ان کی زندگی میں نفرت نہیں ہے. 250 سال سنت ہمارے پاس ہے اہل بیت کی, 250 سال, 250 years آف دیئر لائف اسٹائل. ایک ایونٹ ایسا نہیں ہے جس میں کسی کے لیے انہوں نے ہیٹرڈ دکھایا ہو, نہیں ہے, ایک ایونٹ نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق اہل بیت کے قلب مقدس سے تھا ہی نہیں, ان کے قلب مقدس میں محبت تھی, بس محبت. ان کے لیے بھی تھی جس کے لیے سب رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ان کے لیے بھی تھی جس کو کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے اپنی فیملی کے لیے, ان کے لیے بھی تھی جس کو اچھے لوگ رکھتے ہیں دوستوں کے لیے, لیکن اہل بیت کے پاس ان لوگوں کے لیے بھی محبت تھی جس کے لیے دوسرے نہیں رکھتے ہیں, وہ کون, دشمنوں کے لیے. سب کے لیے محبت تھی, سب کے لیے محبت تھی, اور اس محبت کا وہ اظہار بار بار فرماتے تھے, بار بار محبت کا اظہار فرماتے تھے. میں جب اس کو دیکھنے لگتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کیسے محبت دکھاتے تھے, تو شاید میرے خیال میں مجھے دو واقعے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں اہل بیت کی سنت سے اگر میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مثلا ایک میں اس جگہ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب سید الشہداء کربلا کے میدان میں پہنچے, جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور بنی اسد ان سے ملنے آئے, ظاہر ہے کہ حبیب ابن مظاہر بنی اسد کے تھے اور حبیب ابن مظاہر یہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسد ہمارا ساتھ دیں گے, تو وہ گئے اپنے قبیلے کے پاس اور ان کو کہا کہ امام حسین کا ساتھ دو. خیر انہوں نے بہت زیادہ ساتھ نہیں دیا. سید الشہداء نے جب یہ دیکھا کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے تو سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا, کہا تم اگر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے نا تو پھر ایک اور کام کرو, عاشور کے دن کربلا سے دور چلے جاؤ, دور چلے جاؤ. کیوں؟ کہا عاشور کے دن میں ایک ندا دوں گا. اب ہمیں معلوم ہے وہ ندا کون سی تھی. سید الشہداء نے فرمایا عاشور کا دن آئے گا نا تو میں میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہوں گا, اس اکیلے پن میں میں ایک آواز دوں گا, اگر تم نے میری مدد نہیں بھی کرنی نا تو اتنی دور چلے جاؤ میری آواز تمہارے کان میں نہ آئے, اگر میری آواز تمہارے کان میں آئی اور تم نے مدد نہیں کی تو تم پر سخت عذاب ہوگا. یہ امام رحمت جن کے بچے بھی شہید ہونے والے ہیں اس موقع پر بھی دوسروں کو عذاب سے بچا رہے ہیں, تم لوگ دور چلے جاؤ. اور یہ کن لوگوں کو بچا رہے ہیں؟ جو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے, جو نہیں دینا چاہ رہے ساتھ, ان کو بھی کہہ رہے ہیں دور جاؤ تاکہ تمہیں میری آواز نہ آئے. عزیزان محترم یہ ایک واقعہ ہے, اور دوسرا واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی عجیب واقعہ ہے, اور وہ اس امام کا ہے جس کا لقب ہی سید صابرین ہے, امام چہارم. ہمارے چوتھے امام مدینے کے اندر تشریف فرما ہے, شب جمعہ ہے انشاءاللہ, دو آنسو بھی اگر آپ نے امام حسین کے غم میں بہائے یہ بھی انشاءاللہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا قبول فرمائیں گی. امام چہارم چوتھے امام مدینے کے اندر تشریف فرما ہے, مدینے کے اندر قحط ہوا ہے, امام گویا گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور لوگوں میں گندم تقسیم کر رہے ہیں. جو آتا ہے وہ جھولی پھیلاتا ہے اور امام اس کے پاس گندم ڈال دیتے ہیں اس کے برتن میں یا اس کی جھولی میں. ایک آدمی آتا ہے, امام نے سر جھکایا ہوا ہے, امام کسی کی نظروں میں نہیں دیکھتے, کیونکہ جب امام صدقہ دیتے تھے تو کسی لینے والے کی نظروں میں نہیں دیکھتے تھے. امام نے سر جھکایا ہوا ہے, ایک آدمی سب کی طرح گندم لینے آیا, اس نے بھی اپنا برتن پھیلا دیا, امام نے اس میں بھی گندم ڈال دیا. وہ آدمی رک گیا اور اس نے امام سے کہا کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام نے سر جھکایا ہوا تھا, اس نے کہا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام نے فرمایا میں نے بالکل پہچانا ہے, جو میرے باپ کی پیشانی پہ پتھر مارا. کیا میں اس کو بھول سکتا ہوں؟ یہ کون سا لمحہ تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب سید الشہداء کا وجود مقدس زخموں میں چور ہو چکا تھا. سید الشہداء آخری لمحے میں ذوالجناح کے اوپر تھے, ایک لعین نے پتھر سید الشہداء کی پیشانی پہ جا کے لگا تھا. وہ مظلوم امام جو زخموں میں پہ ہو چکا تھا, نہیں معلوم کتنی شمشیروں کے زخم لگے ہوئے تھے, کتنے نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے, جب یہ پتھر آج یہ آدمی گندم مانگنے آیا, مولا سید سجاد نے اس کو گندم دیا اور کہا تو وہ میرے باپ, لیکن آج تو بھوکا میں تجھے بھی کہا. اہل بیت کی کرامت پہ ہمارا سلام, اہل بیت کی سخا و کرم پہ ہمارا سلام. اللہ اکبر. علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ, اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, شب جمعہ ہے, ہم لوگ کربلا میں نہیں ہیں, کربلا کی زری سے ہمارا ہاتھ بہت دور ہے, لیکن سید الشہداء کے محبت کرنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں. پاک پروردگار سید الشہداء کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, تجھے قرآن کریم کا واسطہ, اس شب جمعہ میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, شفاعت اہل بیت ہم سب کو نصیب فرما. خدا شب جمعہ تو نے برکتوں کی شب قرار دی ہے, اس شب میں ہماری دعا سب سے اہم تیری حجت کے لیے, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.